আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے متشابہات. قرآن کریم میں کئی قسم کی آیات ہیں, محکمات, متشابہات اور تیسری قسم مقطعات, جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن یہ آیت تلاوت فرمائی, ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران آیت نمبر 7. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی. ترجمہ یہ ہے کہ اس اللہ نے تم پر کتاب نازل فرمائی. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں, محکمات, متشابہات. محکمات جو کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں, اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, یعنی کج روی کہیں یا ٹیڑھا پن کہیں, جو چیز بھی آپ استعمال کریں. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو مانا پہنانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ ہیں, والراسخون فی العلم, جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر امتحان ہے اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے, اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں. یہ تو ان آیات بینات کا ترجمہ ہے. اب اس کے آگے حدیث شریف کا بقیہ حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کا کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے اصحاب زیغ و فتنہ رکھا ہے, اور ایسے لوگوں سے اجتناب کرو. یہ حدیث شریف یہاں مکمل ہو گئی. اب آپ سوچیں گے کہ متشابہات ہیں کیا. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ان تمام آیات کی تفصیل سمجھیں. ایک ہے محکمات, دوسری متشابہات, اور تیسری قسم مقطعات. محکمات, قرآن نے کہا کہ یہی قرآن کی اصل ہیں, بنیاد ہیں. علماء نے اس کی تعریف یہ لکھی کہ محکمات آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جو ترجمہ ظاہر ہے, یعنی جو چیز ترجمے میں ظاہر ہے وہی اللہ کی مراد ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن۔ اب آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھ کے آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو چیز ہم نے سمجھی وہی اللہ کی مراد ہے، یعنی جو ترجمہ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت محکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہ ترجمہ ہے نا۔ اب علماء نے لکھا کہ نور سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ سیدھی سی بات، یہی اللہ کی مراد ہے۔ جو ترجمے میں ظاہر ہیں وہی اللہ کی مراد ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر۔ یہ آیت محکم ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے غیب کی خبر بتانے والے، ہم نے آپ کو چشم دید گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا۔ یہ ترجمہ ہے نا۔ تو جو ترجمہ ہے وہی خدا کی مراد ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر۔ یہ تو صرف دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو آیات محکمات وہ آیات ہیں کہ جو اس کا ترجمہ ہے وہی اللہ کی مراد ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہی ترجمے سے ظاہر ہے۔ بات سمجھ گئے نا، یہ آیات محکمات کی تعریف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عقیدہ بنتا ہے آیات محکمات سے، آیات محکمات سے ہی عقیدہ بنتا ہے، متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا۔ اب یہ تو آیات محکمات ہو گئی، اس کی تعریف یہ ہو گئی۔ دوسری متشابہات، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو ترجمہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ اب ایک مثال دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ ترجمہ ہے، قرآن کی آیت ہے، ید کے معنی ہاتھ، اور ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوقا اوپر، ایدیہم ان کے ہاتھوں پر، یہ ترجمہ ہوا نا۔ اب ید اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ وہ تو جسم جسمانیہ سے پاک ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کا پیر ہے، نہ اس کی ٹانگ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، مگر شان یہ ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں ہے مگر پکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور وہ چھوڑ دے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جب وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، مکین مکانیات سے پاک ہے، کیونکہ ساری چیزیں تو مخلوق کے لیے، مخلوق کا جسم ہے نا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا یہ جسم ہے، یہ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، پورا جسم ہے نا مخلوق۔ خدا کا ہاتھ نہیں، اور اگر تم کہو کہ ید اللہ، قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ، ید کے معنی ہاتھ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر، یا اس کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر، تو یہ تو بات عجیب سی ہو جائے گی۔ ظاہری طور پر یا حقیقی طور پر دیکھا جائے جسم جسمانیات سے پاک ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں، نہ جسم ہے، وہ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جسم کی ضرورت تو مخلوق کو ہے، وہ تو خالق ہے۔ مکین مکانیات کی ضرورت تو مخلوق کو ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو لا مقام ہے، بلکہ اس سے بھی آگے۔ اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی ضرورت تو ہمیں ہے، مخلوق کو۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا कि अल्लाह ताला तो जिस्म जिस्मानिया से पाक है, उसका हाथ पैर नहीं। लेकिन जब आयत पढ़ना है तो कुरान कह रहा है यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ। यदुल्लाह का तर्जुमा यही होगा ना, अल्लाह का हाथ। अब तर्जुमा आपने पढ़ लिया, यदुल्लाह के माना अल्लाह का हाथ। अब अगर इससे अकीदा बनाओ कि अल्लाह का हाथ, तो अकीदा तो गलत हो जाएगा। अल्लाह का तो हाथ है ही नहीं, वो तो जिस्म जिस्मानिया से पाक है। अगर हाथ मानोगे तो फिर ये बाजू भी मानना पड़ेगा जिसमें हाथ लगा होता, और अगर बाजू मानो तो फिर ये जिस्म भी मानना पड़ेगा जिसमें बाजू लगा हुआ। पता चला कि अल्लाह को मानने चले पूरा बुत तैयार हो गया, वो तो इन चीजों से पाक है, तो फिर यदुल्लाह से हम क्या मुराद ले। उलमा ने लिखा ये आयत मुतशाबिहात में से, इससे अकीदा नहीं बनेगा। यानी जो तर्जुमा, तर्जुमे में जो जाहिर है वो अल्लाह की मुराद नहीं है, जो अल्लाह की मुराद है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं। बात समझ गए? यानी यदुल्लाह कहकर अल्लाह ने जो चीज मुराद ली है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं, और तर्जुमा जो जाहिरी तौर पर हमें नजर आ रहा है वो अल्लाह की मुराद नहीं। तो ऐसी आयात जो है वो क्या है? आयात मुतशाबिहात। आयात मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनेगा, अकीदा बनेगा आयत मुहकम, मुहकमात से अकीदा बनेगा। एक मिसाल। दूसरी मिसाल, कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए लोगों मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह हूं, तुम्हारी मिसल। जाहिलों ने देखा आयत पढ़ के कहना शुरू कर दिया हुजूर तो हमारी तरह, हम हुजूर की तरह, हुजूर हमारी तरह। माज़ल्ला, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आयत मुतशाबिहात में से, अकीदा बनेगा ही नहीं। क्या मतलब? सरकार के फरमाने का मतलब ये था मैं नफ्से बशरियत में तुम्हारी मिसल हूं, मैं अल्लाह का बंदा होने में तुम्हारी मिसल हूं। जैसे तुम बंदे हो मैं भी बंदा हूं, जैसे तुम बशर हो मैं भी बशर, लेकिन हमारी बशरियत और रसूल की बशरियत एक तरह हो सकती है। हम बशर हैं मगर वो अफजलुल बशर हैं, वो सैयदुल बशर हैं, वो वजह वजूद बशर हैं, वो वजह सबब तखलीक बशर हैं। अगर वो ना होते तो बशर ही ना होते, न जमीन होती, ना आसमान, न चरी, न परी, न हैवान, न इंसान। अगर सरकार तशरीफ न लाते कायनात ही ना होती। तो बशरियत में जमीन आसमान का फर्क, हमारी बशरियत हमारी हकीकत है और रसूल की बशरियत रसूल की सिफत। सिफत के छिन जाने से जात खत्म नहीं होती, हकीकत के छिन जाने से जात खत्म हो जाती है। हमारी बशरियत हमसे छीन ली जाए हम खत्म हो जाए, लेकिन रसूल की बशरियत रसूल की सिफत है। हुजूर की हकीकत अल्लाह जानता है या रसूलुल्लाह जानता है? सरकार ने खुद फरमा दिया या अबू बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने पहचाना ही नहीं, रब के सिवा किसी ने नहीं पहचाना, साथ रहने वालों ने नहीं पहचाना, चलने वालों ने नहीं पहचाना, सफर करने वालों ने नहीं पहचाना, उस जमाने के रहने वालों ने नहीं पहचाना। आज के वाले कह रहे हमारी तरह है ना बेवकूफ, अरे उन्होंने नहीं पहचाना, इन्होंने कैसे पहचान लिया? लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, मेरी हकीकत मेरा रब जानता है और कोई नहीं जानता। तो सरकार की शान तो बुलंद। तो ये आयत क्या है? आयात मुतशाबिहात में से। और आप समझ लीजिए कि आयात मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनेगा। अकीदा किससे बनेगा? आयात मुहकमात से। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात जितनी आयतें सरकार की शान में पेश करते हैं सब आयात मुहकमात, मुतशाबे नहीं। और ये इसी को लेके फिर रहे। देखो कुरान कह रहा है इन्नमा अना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। कहते हम थोड़ी कह रहे हैं हुजूर ने कहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं हुजूर ने कहा है, बल्कि अल्लाह ने कहलवाया। कुल ए महबूब आ फरमा दीजिए इन्नमा अना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूं। उन्होंने कहा है तो इसलिए हम कह रहे हैं हमारी मिसल बशर। बेवकूफी की इंतहा है, जहालत की इंतहा है। अगर कोई बड़ा आजजी इनके सारी के तौर पर कह दे तो क्या आप उस चीज को दोहराएंगे? एक आलिम कहे मैं तो जाहिल हूं, आलिम कहे मैं जाहिल हूं, आप ऐलान करें कि आप हजरत مولانا فلاں جاہل صاحب تشریف لا رہا ہے، چلے گا؟ وہ کہیں گے کیوں؟ کہ حضرت نے خود فرمایا یار بے وقوف، وہ تو عاجزی ہے ان کی، وہ تو ان کے ساری ہے۔ عالم اپنے آپ کو جاہل کہے تو عاجزی ان کے ساری ہے، اور جاہل جاہل کہے تب وہ تو حقیقت ہے، اگر جاہل اپنے آپ کو جاہل۔ لیکن یاد رکھو، بڑا اگر چھوٹے کے لیے کہہ دے تو وہ سند ہو جائے گی، استاد اگر شاگرد کے لیے کہہ دے یہ جاہل ہے کچھ نہیں جانتا، ہاں بات صحیح ہے، استاد نے کہا، بڑے نے کہا چھوٹے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی خود اپنے آپ کو کہہ دے تو وہ اس کی عاجزی سمجھی جاتی ان کے ساری۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا علامہ، محدث، فقی، مفتی، اور وہ کہنی میں جاہل ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی عاجزی ہے، ان کے ساری ہے۔ اور اگر بڑا کہہ دے وہی سند ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے خدا نے خود نہیں کہا محبوب تم ان کی طرح ہو، خود نہیں کہا کہ تم ان کی طرح ہو، اے رسول میں کہہ دوں گا تو تمہارے لیے سند ہو جائے گی، تم کہو تاکہ یہ عاجزی سمجھے ان کے ساری سمجھے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ایک آیت دکھا دو اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کی طرح ہے، میرا محبوب ان کی طرح ہے، نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہیے، آپ کہیے محبوب میں تم سے بڑا ہوں، اگر میں کہوں گا تو سند ہو جائے گی، دنیا سمجھ لے گی واقعی اسی طرح ہے، تم کہو گے تو عاجزی سمجھیں گے، ان کے ساری سمجھیں گے، تواضع سمجھیں گے، میں نہیں کہوں گا۔ ہاں یہ تمہاری بشریت کا مسئلہ ہے نا، یہ مثلیت کا مسئلہ ہے، میں نہیں بیان کروں گا، ہاں تمہاری شان ہوگی تب میں بیان کروں، یا ایوہ النبی میں کہوں گا، یا ایوہ الرسول میں کہوں گا، یا ایوہ المزمل میں کہوں گا، یا ایوہ المدثر میں کہوں گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں کہوں گا، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا میں کہوں گا۔ یہ تمہاری بشریت ہے، تم بیان کرو تاکہ عاجزی سمجھیں ان کے ساری سمجھیں۔ تو رسول نے تو یہ فرما دیا، یہ بے وقوف سمجھے واقعی ہماری طرح، کہ حضور نے تو خود فرمایا ہماری طرح، شیخ محقق نے فرمایا یہ آیت آیات متشابہات میں سے عقیدہ بنے گا ہی نہیں، سمجھ گئے؟ آیت محکم سے عقیدہ بنے گا، محکمات۔ قرآن نے کہا ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل ہے، بنیاد ہے محکمات، اس سے عقیدہ بنے گا، متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا۔ اور تیسری قسم مقطعات، حروف مقطعات، آپ دیکھتے ہیں نا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، کیا معنی؟ قاف کیا معنی؟ نون کیا معنی ہے؟ معنی معنی ہے، ہم نے نہیں جانا ہے، معنی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے معنی ہے، اگر یہ کہہ دو کہ معنی ہی نہیں ہے تو قرآن بے معنی ہو جائے گا، اور ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام بے معنی ہو جائے۔ الف کا معنی ہے، الف کے اندر پوشیدہ ہے، لام کا معنی ہے، لام کے اندر پوشیدہ ہے، میم کا معنی ہے، میم کے اندر پوشیدہ ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غور کرو، ذرا سا تصور کرو، کیا کیفیت ہوگی جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام، آپ پر سلامتی بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم، سرکار نے فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، فرمایا فہم تو میں سمجھ گیا، اللہ فرماتا ہے کاف، حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا، اللہ فرماتا ہے نون، فرمایا میں سمجھ گیا، اللہ جانے یا رسول جانے، لانے والا جبریل بھی نہیں جانتا کیا معنی، کیوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ، جو ہو چکا ہے جانتا ہے، جو ہو رہا ہے جانتا ہے، آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ جانتا تھا ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو کہیں گے رسول ہماری طرح ہیں، تو وہ یہ کہہ دیں گے ہم قرآن کو سمجھنے میں بھی رسول کی طرح ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ایسی آیتیں رکھ دی کہ جن کے معنی صرف اللہ جانے یا رسول جانے، تیسرا کوئی جانے ہی نہیں، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم قرآن سمجھنے میں رسول کی طرح، جب تم قرآن سمجھنے میں رسول کی طرح نہیں تو سمجھانے میں رسول کی طرح کیسے؟ پہلے سمجھ تو لو. کچھ ہوتے ہیں نا کوٹ ورڈ جسے کہتے ہیں, جو لوگ انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں, جو لوگ آئی ایس آئی میں ہوتے ہیں, اور بہت سے ادارے ایسے خاص اپنے کوٹ ورڈ ہوتے ہیں, آپ کے سامنے بیٹھ کے بول رہے آپ کو پتا نہیں, جو اس ادارے سے وابستہ ہے وہی جان سکتا ہے, دوسرا نہیں جان سکتا. اس نے ایک ورڈ بول دیا, جس کو بولا وہ سمجھ گیا, جس سے کہا وہ سمجھ گیا, اور جو بیچ میں بیٹھا ہے وہ نہیں سمجھ رہا. ہزاروں لوگ بیٹھے نہیں سمجھ رہے, لاکھوں لوگ بیٹھے نہیں سمجھ رہے, جس سے کہنا تھا کہہ دیا. اسی طرح خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو الف لام میم, پوری کائنات اس وقت سے آج تک اور آج سے قیامت تک آنے والے جو گزر چکے وہ, جو موجود ہیں وہ, اور جو آئندہ آئیں گے, سب یہی کہتے رہے اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول جانتا. ایسی آیت قرآن میں رکھ دی, میں جانوں یہ میرا محبوب جانے تیسرا کوئی نہ جانے, یہ کوٹ ورڈ ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا معنی ہی نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. معنی ہے, الف کا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے, لام کا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے, میم کا معنی اس کے اندر پوشیدہ ہے. اللہ جانتا ہے, رسول اللہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی آیتیں ہو گئیں, محکمات, متشابہات اور مقطعات. حروف مقطعات ان کی بھی بڑی فضیلت, بڑی اہمیت. اور ایک بات جو ایک اشتباہ میں اور دور کر دوں, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ یہ حروف مقطعات کے تغرے ملتے ہیں, تو آخر میں انہوں نے لکھ دیا آمین, لکھا ہوتا ہے نا, وہ خانے جو بنا دیا بے خانہ خالی رہ گیا تو اس کے آگے لکھ دیا آمین. یہ حروف مقطعات میں نہیں ہے, بہت سے لوگ اس کو بھی شامل کرتے, شاید یہ بھی اسی میں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک خانہ خالی رہ گیا تو انہوں نے آمین لکھ دیا. حروف مقطعات وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آمین اس کے اندر شامل نہیں ہے. بہر صورت پتہ یہ چلا کہ عقیدہ بنے گا کسے, محکمات سے, اتنی جلدی بھول گئے, متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا. اب یہ لوگ پیچھے پڑے رہتے انہی آیات کے متشابہات. اب جیسے آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی, قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. اللہ نے فرمایا رسول سے, اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. اب یہ اسی کو پیٹے جا رہے, جس کو دیکھو یہی آیت لے کے, جس کو دیکھو یہی آیت لے کے. اور سرکار نے کیا فرمایا, حدیث شریف جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی, بخاری کی حدیث, سرکار نے فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کا کھوج لگانے میں لگے رہتے ہیں, اس کے معنی تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں, سمجھ لو یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے اصحاب زیغ و فتنہ رکھا. یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں. اب دیکھ لو کون لوگ ہیں جو بار بار یہ آیت پیش کرتے ہیں, ہر تقریر میں یہ آیت, ہر واز میں یہ آیت, ہر محفل میں یہ آیت. قرآن کہہ رہا ہے یہ فتنہ ہے, فتنہ ہے. اور کوئی آیت نظر نہیں آتی, سرکار کی شان میں پورا قرآن بھرا پڑا ہے, کوئی ایک آیت ان کو نظر نہیں آتی, یہی آیت نظر آئی انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں, صرف یہی نظر آئی. قد جاءکم اللہ نور و کتاب مبین نظر نہیں آئی. ولسوف یوتیک ربک فترضی, اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے, یہ نظر نہیں آئی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا, اور کوئی وہ ہے جس کو سب پر درج و بلند کر دیا. مفسرین نے لکھا جس سے اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, اور جس کو سب پر درج و بلند کر دیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آیات نظر نہیں آئیں, آیت نظر آئی انما انا بشر مثلکم. تو سرکار نے فرما دیا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو سمجھ لو کہ اللہ نے ان کا نام اصحاب زیغ و فتنہ رکھا. اور حقیقت یہ کہ یہ لوگ فتنہ پیدا کر رہے. تو پتہ یہ چلا کہ متشابہات ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے اور کوئی نہیں جانتا. اب یہ اس کے کھوج میں لگے اور احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑو. آیات متشابہات, اب آپ لگے میں اس کا معنی کیا ہے, یہ کہاں نازل ہوئی, کیا ہوا, اس کے معنی ہمیں پتہ چل جائے, نہیں ہو سکتا, چھوڑ دو. ایمان لانا ضروری ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے, اب حروف مقطعات ہے نا, ایمان لانا ضروری ہے. الف لام میم ہمارا ایمان ہے, قرآن کی آیت, کافا یا انسوات, حامیم این سین قاف, جتنے بھی, لیکن معنی تلاش کرو گے نہیں پتہ چلے گا. کسی کو پتہ چلا؟ کتنے بڑے بڑے محدثین, مفسرین, متکلمین, محققین, الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے قرآن کا ترجمہ کر ڈالا, عربی پر اتھارٹی, ایک ایک لفظ کا ترجمہ انہوں نے کر دیا قرآن کے, لیکن جب حروف مقطعات پر پہنچے اپنی علمی عاجزی کا اظہار کر دیا اور کیا لکھا, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانے یا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نہیں جانتے, عاجزی کا اظہار کر دیا. اپنی طرف سے معنی بھی نہیں بنائے کہ نہیں الف سے یہ نکلتا ہے تو لام سے یہ نکلتا ہے تو میم سے یہ نکلتا ہے, نون سے یہ مراد ہے, قاف سے یہ مراد ہے, نہیں. ہاں ایمان رکھنا ضروری. تو پتہ یہ چلا کہ ان آیات پر ایمان رکھنا ضروری ہے, کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت, قرآن کے اندر ہے نا, ایمان رکھنا لازم ہے, ضروری ہے, لیکن معنی تلاش کرنا اس سے منع کیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑا ہوا, آیات متشابہات نکال کے ان کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتا, کسی طرح مجھے معنی پتہ چل جائے. فاروق اعظم نے بلایا اور اس کو مارا, اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون نکل آئے. خبردار, سرکار نے منع فرمایا ہے, آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑو, ان کے معنی اللہ جانتا ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. چلا گیا, پھر دوبارہ پھر بلایا, پھر اس کو مارا. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ آیات متشابہات کے معنی تلاش مت کرو, ان کا کھوج مت لگاؤ, جو اللہ نے ظاہر کر دیا کر دیا, اور جو اخفا میں رکھا وہ رکھ دیا. ٹھیک ہے نا, حروف مقطعات معنی تلاش کرو, نہیں ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس کے راز ہیں جو اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان رکھے, اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا, تیسرا کوئی جانتا ہی نہیں. اب جیسے وحی کی اقسام ہیں نا, ایک قسم تو یہ ہے کہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے, حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے, 124,000 یک کم و بیش جتنے بھی آئے, حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. وحی کی قسم یہ ہے فرشتے کے ذریعے وحی آئے, اور ایک قسم یہ ہے کہ نبی کے قلب پر ڈائریکٹ القا ہو جائے, یہ بھی وحی کی قسم ہے, نبی کے قلب مبارک پر القا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل میں ڈال دے, یہ بھی وحی کی قسم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں, جو اس نے چاہا بتا دیا, جس کو راز میں رکھا رکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سال, غالباً گزشتہ سال, ایک نشست اسی پر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز, وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے, اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایسے راز ہیں جو اللہ جانے یا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرا کوئی نہیں جانے. حروف مقطعات راز ہیں, شب قدر راز ہے, کون سی رات ہے نہیں پتا, 27th, 29th, 21th, کسی نے کہا 21th, کسی نے کہا 27th, کسی نے کہا 29th, حتمی طور پر نہیں کہا, جو ہم کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے, ہاں یہ بھی ہو سکتی ہے. اور سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے, لیکن مجھ سے بلا دی گئی, یعنی فرمایا میں بھول گیا، بھلا دی گئی، نبی بھولتا نہیں ہے، یاد رکھنا، کیونکہ بھولنا تو بیماری ہے، بھولنا تو عیب ہے، اور عیب نبی میں ہو نہیں سکتا، عیب نبی میں ہو نہیں سکتا، یہ بھول تو ہماری ہے، کبھی وائلٹ بھول گئے تو کبھی کچھ بھول گئے، کبھی کچھ بھول گئے، ہماری بھول، نبی بھولتا نہیں، بھلا دیا جاتا ہے، نبی کی بھول میں بھی حکمت ہے، تو حکمت تھی، فرمایا بھلا دی گئی، اب تلاش کرو، 21ویں سے لے کر 29ویں تک تلاش کرو، کون سی شب قدر، اگر پتہ چل جاتا یہی ہے تو اسی میں جاگتے، باقی میں نہیں جاگتے، ہے نا، باقی راتوں میں نہیں جاگتے، کہ باقی ہے ہی نہیں، یہ حضور نے یہی تو فرمایا 27ویں، بھائی شب برات کون سی رات ہے، کون سی رات ہے، 15ویں شب ہے نا، تو 16ویں میں جاگتے ہو، پڑھ کے سوتے آرام سے، بلکہ ایک رات جاگتے تو پتہ نہیں کتنی راتیں سو جاتے، دن میں بھی سو ہی رہیں گے، ایک رات جاگے ہم نے بڑا تیر مارا، ایک رات جاگے، اللہ والوں کو دیکھو، ہر روز روزے عید، ہر شب شب برات، ہم ایک رات جاگ کے صبح 12 بجے تک 2 بجے تک سوتے رہیں، اور اللہ والے روزانہ جاگتے، ان کے لیے ہر رات شب برات ہے، تو اگر پتہ چل جاتا تو اسی رات جاگتے، نہیں بتایا، حکمت یہی ہے کہ تم تلاش کرو، جب ہم اتنا کرم کر رہے ہیں کہ ایک رات میں جاگو تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب لے لو، تو تم بھی تو کوشش کرو، تم بھی تو تھوڑی سی محنت کرو، اور تیسری حکمت کیا ہے، جب تم ہر رات جاگو گے شب قدر کی تلاش میں، ہر رات کا ثواب تمہیں شب قدر کے برابر ملے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی اور موت راز ہے، رزق راز ہے، کتنا آپ کھائیں گے آپ کو پتا ہے نہیں، راز ہے، کھا کر باہر نکل آتا ہے، یہ بھی نہیں پتا جو کھایا میں ہضم کر پاؤں گا نہیں، جو رزق آپ کا نہیں ہے وہ جا کر منہ میں جا کر پھر واپس نکل آتا، کیسے، دانتوں میں پھنس گیا، ٹوتھ پک سے نکالا، پھینکا یا نہیں پھینکا، آپ کا تھا ہی نہیں، دانتوں میں جا کے پھر واپس آ گئے، وہ کس کا ہے، وہ حشرات الارض کا ہے، رزق، رزق کا معاملہ یہ ہے، جو آپ کا ہے وہ کوئی کھا نہیں سکتا، اور جو دوسرے کا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، یہاں تو کیفیت یہ کہ سارا میں ہی کھا جاؤں، شادی میں دیکھ لو اتنا نکال لیتے ہیں کہ پورا ہی نہیں ہوتا، کہ پتہ نہیں بعد میں ملے گا نہیں ملے گا، ارے جو تمہارا ہے وہ تم کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، اور جو دوسرے کا تم نہیں کھا سکتے، جتنا خالق کائنات نے لکھ دیا ہے اس سے نہ کم نہ زیادہ، خیر بہرحال یہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، تو آیات محکمات اس نے ظاہر کر دی، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی اللہ کی مراد ہے، جو اللہ کی مراد ہے وہی ترجمے میں ظاہر، لیکن آیات متشابہات جو ترجمے میں ظاہر طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، جس طرح کہ ید اللہ کی مثال ہم نے آپ کو دے دی، ید کے معنی ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں، وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ، علماء نے لکھا یہ آیات متشابہات میں سے، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا، لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مقطعات، تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑو، ان کا معنی جاننے کی کوشش مت کرو، ان کا کھوج مت لگاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو آیات متشابہات کا کھوج لگا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے اصحاب زیغ و فتنہ رکھا، یہ لوگ فتنہ پیدا کرنے والے، تب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ان آیات کے پیچھے لگے وہ کون لوگ، اہل سنت میں تو کوئی ایسا نہیں جو آیات متشابہات کے پیچھے لگے، الحمدللہ ہمارے جتنے عقیدے ہیں آیات محکمات سے ثابت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آیات محکمات سے ثابت، اس لیے متشابہات کے پیچھے لگنا یا ان کا کھوج لگانا یا کوشش کرنا کہ معنی ہمیں معلوم ہو جائے، یہ نہیں، احادیث میں اس سے منع کیا گیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون نکل آیا، جو آیات متشابہات کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، کھوج لگا رہا تھا، فرمایا میرے آقا نے اس سے منع فرمایا، آیات متشابہات کے پیچھے مت پڑو، یہی آج کی اس گفتگو کا حاصل ہے، ہمیں چاہیے کہ آیات محکمات سے عقیدہ بنائیں، اسی سے عقیدہ بنتا ہے، متشابہات سے عقیدہ نہیں بنتا۔ لیکن کیونکہ یہ قرآن میں ہیں آیات محکمات، متشابہات اور مقطعات، یہ تین قسم کی آیات قرآن میں موجود ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا معنی اللہ جانے یا رسول اللہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں کہ جو آیات متشابہات سے عقیدہ بناتے ہیں، ان کو دہراتے ہیں اپنی تقاریر میں یا اپنی تحریر میں، انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ قرآن کی روح سے اور احادیث کی روح سے فتنہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ان سے اجتناب کرو۔ اجتناب کا مطلب یہی ہے کہ نہ ان کی محفل میں بیٹھا جائے، نہ ان کی تقریر سنی جائے، نہ ان کی تحریر پڑھی جائے، اپنے علماء کی محافل میں بیٹھیے، ان کی تقاریر سنیے، ان کی تحریر کو پڑھیے، تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط اور مستحکم رہے۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آیات محکمات سے عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کے اور جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرم بردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔